بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني أذت بربي وربكم أن ترجمون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, عزیزوں, ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ دخان زیر مطالعہ ہے. کل اس کے پہلے رکوع کے بعد مضامین آپ کے سامنے بیان کیے گئے. کل جس بات پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کے الزامات اہل مکہ نے تراشے تھے. ایک یہ تھا کہ آپ کو باہر کی تائید ملتی ہے, آپ کو لکھایا پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے معلم بن کر آئے, لیکن آپ پر الزام تھا کہ آپ معلم ہیں, یعنی معلم آپ سکھانے والے, لیکن آپ پر الزام لگا کہ آپ معلم ہیں, آپ کو سکھایا جاتا ہے. اور دوسرا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگا کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے خدا کی پکڑ کا ڈر اپنے اندر رکھتے تھے اور دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور ایک عذاب آنے کا گویا کہ انتظار کرتے تھے. اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ان کو جنون ہو گیا ہے. ان دو الزامات پر بات ختم ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب ان کا عزام اور ان کی لافزنیاں اور یہ بڑھ بڑھ کر اللہ کے رسول کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں, جب ہمارا عذاب ان کو آ کر پکڑے گا تو یہ گڑ گڑائیں گے, گھی گائیں گے, لیکن اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک بڑی پکڑ کا دن بھی آنے والا ہے. دنیا میں اگر ہم نہ پکڑیں قوموں کو تو ایک پکڑ کا دن ضرور ہے, وہ آخرت کا دن ہے, وہاں ہم قوموں کا حساب کتاب پورا کریں گے. اس پوری بات کو جو کل سے گزر رہی تھی, جس کا ذکر آیا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور اس پر اڑے ہوئے تھے, اصرار تھا لوگوں کا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس دن کا انتظار کرو جبکہ آسمان میں دھواں ظاہر ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جب بھی قوموں پر آتا ہے, حاصب اور کنکری برسانے والی بارش جب ہوتی ہے تو اس وقت ایک دھواں کی کیفیت آسمان پر ہوتی ہے, تو عذاب کے آنے کا انتظار کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا گیا. اس بات کو تاریخ کے حوالے سے اب سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور رسول کی بات کا انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوموں کو تباہ کیا, اس کی ایک مثال اب اس وقت آ رہی ہے ہمارے سامنے. وہ مثال ہے سب سے زیادہ بہتر مثال اور ان لوگوں کو سمجھ میں آنے والی مثال, وہ قوم فرعون کی مثال تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور بلا شبہ ہم نے آزمائش میں ڈالا قوم فرعون کو, جبکہ اس کے پاس قوم فرعون کے پاس ایک معزز رسول, ایک ریسپیکٹڈ رسول, ایک قابل اعتماد رسول کو ہم نے بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ قوموں کی اصلاح کے لیے ان کے سرداروں کے پاس, ان کے بڑے لیڈروں کے پاس انبیاء کو بھیجا جاتا ہے. اور رسول اللہ تعالیٰ کے سفیر ہوتے ہیں, اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نائب نمائندے بن کر دنیا میں آتے ہیں اور رسولوں کے سامنے, انسانوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول کسی بھی خاندان سے کیوں نہ پروردہ ہو, جس طرح سے قوم فرعون میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم فرعون یعنی فرعون کی جو قوم تھی وہ حکومت کرنے والی قوم تھی, حکمران قوم تھی, اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے تعلق رکھتے تھے جو نوکری کرتی تھی, غلامی کرتی تھی, غلامی کے چکی میں پیسی جا رہی تھی. لیکن رسول ہونا خود ایک باعث عزت بات ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ غریب ہے, وہ بن ماں باپ کے ہیں, یا چھوٹی گویا کے قبیلے میں پیدا ہوا ہے, یا غلام ذات کے اندر پیدا ہوا ہے, یہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بات, بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ جو کوئی رسول بن کر آتا ہے دنیا میں وہ معزز ہو جاتا ہے, خدا کے سفیر بنو معزز ہو جاؤ گے. یہ پیغام ہے رسولوں کو بھی اور اس کے بعد رسولوں کی امت کو بھی کہ تمہارے لیے بھی دنیا میں با عزت ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ تم خدا کے سفیر بن جاؤ, خدا کے تم نمائندے بنو. جب تم خدا کے نمائندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی کریم کر دے گا, تم کو بھی با عزت کر دے گا. تو کہا کہ فرعون کے پاس ہم نے ایک عزت دار رسول کو بھیجا, ہم نے ایک معزز رسول کو بھیجا. ان ادو الیہ عباد اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اور جو ان کے مکالمے تھے, ہم نے بہت مدت سے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ شعراء کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمے ہوئے, جو ڈائیلاگ ہوئے, جو گفتگو ہوئی ہے, اس کا ہم جو ہے ذکر کرتے آ رہے ہیں, اور قرآن مجید نے اسے وقفے وقفے سے مختلف اسلوب سے بیان کیا ہے. اس صورت میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے. یعنی یہ جو بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو کہا, وہ یہ بیک وقت کسی ایک مجلس کی بات نہیں ہے, بلکہ مختلف مجلسوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم اور فرعون سے جو کچھ کہا اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ آتا ہے. پہلی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی فرعون سے کہ دیکھو مجھے میری قوم کو لے جانے چھوڑو, فارسل معنا بنی اسرائیل, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. اس پر میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہاں لے جانا چاہتے تھے, جبکہ غلامی کے اندر بسر کرتی تھی بنی اسرائیل قوم, تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ فرعون کی اجازت کے ساتھ بنی اسرائیل کو رہائی کی جائے اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر نکل جائے, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ یہ تھا کہ میں پیغمبر بن کر آیا ہوں, تمہارے لیے بھی دعوت ہے, میری قوم کی بھی اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں, اور میری قوم کو عبادت کے لیے 3 دن کے لیے میں کسی دور جگہ لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرعون کے سامنے پیشکش کی اور فرعون نے اسے اجازت دے دی. فرعون نے آخرکار مان لیا جب اس پر پے در پے مصیبتیں آئیں اور اس پر مختلف قسم کے عذاب نازل ہونے لگے, تو وہ محسوس کر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے خدا کی قدرت موجود ہے, لہذا اس نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دی. کہاں ملک چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ عبادت کے لیے. یوں سمجھے کہ 3 دن کی کانفرنس تھی, 3 دن کا ایک اجتماع تھا, اور اس اجتماع میں جانے کے لیے گویا کہ جس طرح سے آج ہم اس ہندوستان کے اندر کوئی بھی بڑا سا اجتماع کرنا ہوتا ہے تو ہم کو پہلے سے پولیس کا پرمیشن لینا ہوتا ہے, حکومت کے کارندوں کو لکھ کر دینا پڑتا ہے کہ ہماری کانفرنس کیا ہوگی, کب ہوگی, کون سے عنوانات پر ہوگی, کون سے مقررین آتے ہیں. یہ تو دنیا کی حکومت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام بڑا کام کریں, کوئی بڑا پروگرام کریں, آگاہ کیا جائے, واقف کرایا جائے. اس طرح سمجھیے, سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے دربار میں یہ کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو 3 دن کے اجتماع کے لیے, عبادت کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. یہ تفسیر گویا کہ بعض مفسروں نے لکھا ہے اور تورات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے 3 دن کی عبادت کے لیے اپنی قوم کو لے جانا چاہتے تھے, لیکن جب 3 دن کے لیے اس نے اجازت دے دی اور قوم تیار ہو کر نکلنے لگی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہیں, اب تم کو اجتماع کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ مصر چھوڑ کر ہی چلے جانا ہے, اور ساری بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہا ان ادو الیہ عباد اللہ, یعنی یہ کہ میرے ساتھ اللہ کے بندوں کو حوالے کر دو, میرے ساتھ ان کو جانے دے دو. انی لکم رسول امین, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, میں مفتری نہیں ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں کذاب نہیں ہوں, میں جو کوئی بات کہتا ہوں وہ بات حقیقت پر مبنی ہے, میں خدا کا فرستادہ ہوں, میں خدا کا رسول ہوں, میں جو بات کہتا ہوں وحی کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر کہتا ہوں, میں ظن اور تخمینے اور اندازے اور فلسفی کی بنیاد پہ نہیں کہتا, بلکہ میں جو کچھ کہتا ہوں واضح روشن دلائل کے سامنے اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. کہا انی لکم رسول امین. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دائی کو اپنا کیریکٹر, اپنا کردار اتنا پاک صاف رکھنا پڑتا ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے دعوت دے تو لوگ فوراً بیناکولر لگا کر اس کے اندر کی خامیاں ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک دائی کو ڈیفنسیو پوزیشن میں آنا پڑتا ہے. اس لیے دائی کا ایک کردار اتنا واضح, اتنا شفاف, اتنا اعلیٰ اور کردار ہونا چاہیے کہ کوئی اس پر اعتراض کر نہ سکے. وہ اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہے دیکھو میری زندگی کو, میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں اس کا میں مجسم نمونہ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی لکم رسول امین, میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں میں ایک امانت دار رسول ہوں, میں ایک سچا رسول ہوں, میں مفتری نہیں ہوں, میں کذاب نہیں ہوں, میں جو کچھ کہتا ہوں حقیقت کی بنیاد پر کہتا ہوں. وہ اللہ تعالیٰ علی اللہ, اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں تم سرکشی اختیار نہ کرو. یہ جیسا کہ آگے کسی اور صورت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ اسالہ رب کا, جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا فرعون کے پاس, وہ تاغی اور سرکش ہو گیا ہے, تو اس طرح سے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک بات تو یہ کہی بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، دوسری بات یہی کہ تو سرکشی خدا کے مقابلے میں چھوڑ دے، خدا کے مقابلے میں تیری یہ سرکشی نازیبا حرکت ہے، تیری یہ سرکشی مناسب نہیں ہے خدا تعالیٰ کے آگے. انی آتیکم بسلطان مبین، میں اپنی نبوت کے مامور ہونے پر تمہارے سامنے واضح دلائل لے آیا ہوں، میں نے نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں. ایک نشانی میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو دو نشانیاں اس پر اگر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. ایک نشانی ہے کہ عصائے موسیٰ اور ایک ہے ید بیضہ، یعنی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں بلا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزے عطا کیے. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتی تھی، وہ اجدا بن جاتا تھا اور اس طرح سے دیگر اجدوں اور دیگر سانپوں کو نکل جاتا تھا. ایک نشانی یہ تھی. دوسری نشانی یہ کہ ید بیضہ، جب آپ بغل میں ہاتھ چھوڑ کر نکالتے تو ہاتھ روشن اور منور ہو جاتا تھا. ان دو معجزوں کی حکمت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات سے وہ قوم جو ہے جگمگا اٹھے. ید بیضہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ جگمگا جاتا تھا، روشن اور منور ہوتا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو مٹانے اور تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے. کوئی بھی رسول دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ قوموں کو تباہ کر دیا جائے، رسول اس لیے آتا ہے کہ خدا کی تعلیمات کے مطابق دنیا کے اندر نور جگمگا جائے. اگر یہ نہ ہو سکے تو دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وہ تھا عصائے موسیٰ کا، اژدہا کا. اژدہا کا کام یہ تھا کہ وہ نگل جاتا تھا، دیگر سانپوں کو نگل جاتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دوسرا معجزہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اگر فرعون سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر فرعون کی سلطنت خدا تعالیٰ کی تعلیمات سے جگمگا نہ اٹھے تو دوسرا کام رسول آنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اس قوم کا قصہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت گویا کہ فرعون کی سلطنت کے خاتمے کی پیشن گوئی تھی. جس طرح سے اجدا نکل جاتا تھا دیگر سانپوں کو، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت گویا کہ فرعون کو غرق کرنے اور فرعون کی سلطنت کے خاتمے کی پیشن گوئی تھی، پیش خیمہ تھی. یہ دو معجزے دے کر بھیجے گئے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان معجزے لے کر آیا ہوں. جب آپ نے معجزے پیدر پہ پیش کیے اور فرعون جو بوکھلا اٹھا، فرعون تیار نہیں ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے، اور دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثرات بڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور فالوئرز بڑی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس نے ایک پلان کیا، ایک سازش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اس پر ہم نے گزشتہ سال گفتگو کی، سورہ مومن کے اندر تفصیل سے بات آئی ہے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون نے اپنے دربار کے اندر کی، اور ایک مرد مومن آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے واقف کرا دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ گویا کہ اینٹیسپیٹری بیل ہے. فرعون کے دربار میں کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کی جو تم سازش کرتے ہو اس سے تمہارا نقصان ہوگا، میرا نقصان نہیں ہوگا. مجھ پر ہاتھ نہ ڈالو، مجھے سنسار نہ کرو، مجھے مارنے کی کوئی تدبیر نہ کرو. بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی پروقار انداز میں، بڑے ہی بلیغ انداز میں آپ نے انذار کیا، وارن کر دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اپنے راستے سے ہٹا دینے کی کوشش کر رہے ہو. یہی کافروں کا شیوا ہوتا ہے کہ جو لیڈر، جو سردار کسی بھی قبیلے کے اندر اٹھتے ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. آج دیکھتے ہیں ہم، اس ملک کے اندر بھی دیکھتے ہیں اور خود بیرون کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر ہو، کہ چچنیا کے اندر ہو، یا اس طرح دیگر ممالک کے اندر جہاں مسلمانوں میں سے تحریک اسلامی کے اندر سے قائدین جب ابھرتے ہیں تو کافروں کو اور باطل کے پرستاروں کو ایک ہی طریقہ آتا ہے، وہ یہ کہ ختم کر دیا جائے، لیڈروں کو ختم کر دیا جائے. یہی ان کا گویا کہ بڑا بھونڈا طریقہ ہوتا ہے دعوت کا جواب دینے کا طریقہ. ان کے پاس چونکہ عقلی دلائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اس دعوت کو روکنے کے لیے کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ دائی ہی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ پرانی جاہلیت کا طریقہ رہا اور آج بھی یہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے اور بھرے دربار میں جا کر کہا مجھے جو تم قتل کرنے کی سازش کرتے ہو میں نے اپنے رب کی پناہ لے رکھی ہے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اس بات سے خدا کی پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر سکو. یہ بات سورہ مومن میں بھی اس طرح سے آئی ہے کہ اِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، میں ہر متکبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہے، متکبر مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مومن کا گویا کہ ایقان ہے، اعتماد ہے کہ اسے کوئی گویا کہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کے بعد کہا وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ٹکر لے کر تم پاش پاش ہو جاؤ گے, میرا کچھ نقصان نہیں کرو گے. اس لیے کہ رسول جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر آتا ہے, اس سے ٹکر لے کر کوئی قوم جیت نہیں سکتی, اس سے ٹکر لے کر کوئی قوم سرخرو نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو, اور آخر میں فائنل رپورٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی. فدعا ربہ, اس نے اپنے رب کو پکارا, اپنے رب کے سامنے اس نے بات پیش کی, ان ہاؤلائی قوم مجرمون, یہ قوم بگڑی ہوئی قوم ہے, مجرم قوم ہے, اب اس قوم کے سدھرنے کے کوئی امکانات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ یہ ڈوزیئر جو پیش کیا جاتا ہے, آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹس میں عراق پر حملہ کرنے سے پہلے ڈوزیئر پیش کیا جاتا ہے, جس سے جس قوم پر حملہ کرنا ہوتا ہے اس کے جرم کو ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش ان کی تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ڈوزیئر ہے وہ صحیح معنوں میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ پروردگار میں نے سارے جتن کر دیے, میں نے ساری کوشش کی, اب یہ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اب اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا جانا ہی بہتر ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہم سورہ نوح کے مطالعے میں دیکھیں گے کہ 950 برس تک محنت کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ پروردگار اب اس قوم کا قصہ ختم کر دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا کہ تم 3 دن کے اجتماع کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی ساری قوم کو لے کر چلو اور تم یہاں سے نکل جاؤ. مصر سے نکلنے کا تمہارے لیے وقت آ چکا ہے, پوری قوم کو تیار کرو. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ایک رات کے ٹائمنگ کے اندر, بس ایک رات کی مہلت دی ساری بنی اسرائیل قوم کو, آپ نے کہا کہ تم کو کل صبح نکلنا ہے, اور سارے ایک رات کے اندر لوگوں نے تیاری کی اور راتوں رات پورا قبیلہ اور پوری بنی اسرائیل کی قوم نکل گئی, اور وہ آگے نکل کر جب جانے لگی تب فرعون کا ماتھا ٹھنکا اور اسے محسوس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا, میں نے جو اجازت دی ان کو اجتماع کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا اجتماع ہے بلکہ پوری قوم نکل چکی ہے, اب گویا کہ ایک بڑی وبا اور بڑی مصیبت ہماری ملت کے لیے اور میری سلطنت کے لیے آنے والی ہے. یہ ڈر کر اس نے اپنی فوج کو تیار کیا, صبح صبح اعلان کیا اور پوری فوج کو, اس کی جو فوج تھی اسے تیار کر کہا کہ تعاقب کیا جائے بنی اسرائیل کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جا رہے تھے اور پیچھے سے اس نے تعاقب کیا, اس نے گویا کہ فالو کیا, انکم متبعون, تمہارا ضرور پیچھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بغیر خوف و خطر کے آگے چلو, پیچھے ضرور تمہارا جو ہے پیچھا کیا جائے گا, لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے. دیگر صورتوں میں بات تفصیل سے آئی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آگے بڑھے تو اچانک سامنے دریا جب آ گیا تو اس وقت پریشان ہوئے, اور بنی اسرائیل قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تم نے کیا حماقت کی کہ کس جگہ لا کر ہم کو پہنچا دیا, سامنے سمندر ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے فرعون کا, نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں, تم نے لا کر ہم کو مصیبت کے اندر پھنسا دیا. اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو نہیں, خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عصا کو پھینکنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو مارا تو اس کے نتیجے میں سمندر پھٹ گیا, اور سمندر پھٹنے کے ساتھ بیچ میں سے خشک راستہ پیدا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس خشک راستے سے نکلنے لگے. وترک البحر رہوا, اور اس کے بعد جب آگے جا چکے سمندر پار کر چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو بنی اسرائیل کی فرعون کی فوج آ رہی ہے. آپ نے چاہا کہ عصا کو پھر مارا جائے, پھر سمندر کو پاٹ کر دیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں, چھوڑ دو. جیسے سمندر اس وقت پٹا ہوا ہے, جیسے اس وقت سمندر کھلا ہوا ہے, اس کھلے سمندر کو پاٹنے کی کوشش نہ کرو, چھوڑ دو, جیسا راستہ ہے ویسے ہی رہنے دے دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد اس میں جب دیکھا فرعون نے کہ راستہ خشک ہے اور راستہ بن گیا ہے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل میں حکمت. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑا ذہین ہوتا ہے, بڑی پلاننگ کرتا ہے, لیکن اسے مصیبت اس جگہ سے آتی ہے جہاں اسے وہم و گمان نہیں ہوتا, جہاں اس کا کیلکولیشن نہیں ہوتا. فرعون ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غبی قسم کا انسان تھا, بڑا ذہین انسان تھا اور زبردست ذہانت والا, اور اس نے جو کارنامے انجام دیے, جو اس نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے آج تک تاریخ کے اندر ہے, اس نے جو اہرام مصر بنائے, اس نے جو سلطنت قائم کی, اور اس نے اس زمانے میں ایسٹرو فزکس میں جو ریسرچ کیا, آج بھی وہ ساری چیزیں جو ہیں مستند مانی جاتی ہیں, ایسا نہیں کہ اس میں غلطی ہے. 4,000-5,000 سال پہلے ہو گئے, لیکن احرام مصر کا جو لوکیشن ہے وہ لوکیشن آسمان میں تاروں کی جو جھرمٹ ہے جسے کانسٹلیشن کہتے ہیں, ان کانسٹلیشن کو سٹڈی کر کے ان کانسٹلیشن کا ریفلیکشن دنیا کے اندر بنایا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی غبی انسان تھا. فرعون بڑا ذہین آدمی تھا, فرعون کی قوم بہت زبردست قوم تھی, بڑی صلاحیت والی قوم تھی, اس نے دنیا میں زبردست ترقی کے کام کیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے تو عقل معروف ہو جاتی ہے اور ایسی بے وقوفی کر جاتی ہے کہ ایک آرڈنری چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے تھا کہ اس وقت سمندر میں اترنا گویا کہ نقصان کی بات ہے، لیکن فرعون اور اس کی پوری قوم کی عقل ماری گئی اور وہ بے وقوف تھا، اس وقت وہ سیدھے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے بیچوں بیچ اتر گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑے بڑے کیلکولیشن کرتے ہیں اور چھوٹی جگہ سے مار کھا جاتے ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں امریکہ کتنی زبردست، اس نے پلاننگ نہیں کی ہوگی عراق پر قبضہ جمانے کے لیے، اس نے کیا کیا جتن نہیں کیے، زبردست اس نے پلاننگ کی، ایک ایک انڈسٹری، ایک ایک فیکٹری جہاں جو کچھ بھی بنتا تھا اس میں اس نے مائکرو چپس لگائے، جو اس نے پوری ٹیم 400 لوگوں کی ٹیم، یو این او کی ٹیم جو بنائی تھی، اس یو این او کی جو ٹیم کا کام تھا وہ یہ نہیں تھا کہ عراق کے پاس کتنے کیمیکل ویپنس ہیں اور کتنے بایولوجیکل ویپنس ہیں، ان کا معائنہ کرنا تھوڑی تھا، بلکہ اس معائنے کے بہانے سے فیکٹریز وغیرہ کی ساری تفصیلات لیتے تھے اور تھوڑی سی مائکرو چپ کسی جگہ لگانے سے ان پورے فیکٹریز کے انفارمیشن مل جاتے ہیں اور کمپیوٹر پر سارے کچھ معلومات مل جاتے ہیں۔ عراق کے چپے چپے کا اس نے معائنہ کیا، چپے چپے کی سٹڈی کی، سب کچھ ہوا، عراق پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز، دن بدن، ہر دن گویا کہ امریکی لاشیں وہاں سے پڑ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں بلاسٹ، اور کہیں نہ کہیں گویا کہ یا تو لوگ اپنے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں یا اس طرح سے بم بلاسٹ کرتے ہیں، راکٹ اور میزائلز لانچ کرتے ہیں۔ انسان بہت پلاننگ کرتا ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کسی کو مارنے پر آتا ہے تو ایسی جگہ سے اس پر حملے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا، معمولی معمولی جگہوں سے اس کا انتقام لے لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے فرعون کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈبونے کا بہت آسان اور معمولی انتظام کیا، وہ یہ ہے کہ جو سمندر پٹا، جو سمندر کے بیچ میں سے راستہ پیدا ہوا، وہ بے وقوف تھا، وہ کم عقل تھا، اس وقت اس کی عقل ماری گئی تھی۔ فرعون اپنی پوری لشکر کو لے کر اس میں اترا اور اس کے بعد یہ ہوا، انہم جند مغرقون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ پوری فوج جو ہے غرق ہو گئی، کیونکہ وہ ڈوبنے کے لیے اس راستے کو کھلا رکھا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس راستے کو بند نہ کریں۔ اس راستے میں پوری طرح سے جب فرعون اور اس کا لشکر آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر بند ہو گیا، اس طرح سے وہ ڈوب گئے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے، کم ترک من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانوا فیہا فاکہین۔ فرعون ڈوبا، فرعون کا معاملہ ختم ہوا، فرعون کا قضیہ پاک کیا گیا، اور اس کے بعد اس نے جو محلات چھوڑے، کہا کہ کتنے باغات اس نے چھوڑے، کتنی نہریں اس نے جاری کر رکھی تھی، کیسے زبردست اس کی کھیتیاں تھیں، کیسے شاندار محلات اس نے تعمیر کیے تھے، اور عیش و آرام کے بہت سارے ساز و سامان اس نے تیار کر رکھے تھے، کانوں پیا پاکین، اس میں وہ مزے لے رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ کذالک، یہ ہوا ان کا انجام کہ اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، وہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ دنیا میں مزے لوٹنے کے جتنے ساز و سامان انسان تیار کرتا ہے، وہ آخرت کو فراموش جب کرتا ہے تو وہی ساز و سامان اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور وہ کھیتیاں، وہ باغات، وہ شاندار محل، وہ عیش و عشرت کے سامان، وہ رفاہتیں، وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ جاہ و جلال، وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر فرعون غرق ہو گیا، اسے مٹا دیا گیا دنیا سے، اس کی ناک رگڑ دی گئی، وہ ناک جو پھلا کر لوگوں کو سامنے سجدہ کراتا تھا، اسی ناک کو اللہ تعالیٰ نے رگڑ کر اس کا خاتمہ کر دیا، ایسے دنیا سے مٹایا اللہ تعالیٰ نے۔ کذالک کہا، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کی ساری سلطنت، اس کی کھیتیوں، اس کے شاندار محلات، اس کے چشمے، اس کے بہترین بنگلے، ان سب کے وارث ہم نے دیگر لوگوں کو بنا دیا، اور وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ وہ اس طرح سے مسل کر رکھ دیا گیا جس طرح سے چونٹیوں کو مسل دیا جاتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے کی طرح معدوم ہو گیا، پوری دنیا سے وہ اور اس کا لشکر ختم ہو گیا، اس کی پوری فوج کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا تباہ و برباد کیا کہ اس کے جانے سے دنیا اجڑ نہیں گئی، اس کے جانے سے لیل و نہار کی گردش میں کچھ فرق نہیں آیا، اس کے ختم ہو جانے سے دنیا میں اندھیرا چھا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کی بزم سونی نہیں پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کی کائنات ویسی کی ویسی چلتی رہی۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کا جو ٹکڑا ہے، اتنا پیارا ٹکڑا ہے کہ آپ اسے محاورتن استعمال کر سکتے ہیں، اور مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی خطبات مدراس میں اس آیت کے ٹکڑے کو بڑے ہی پیارے انداز سے اپنی تقریر میں استعمال کیا۔ قرآن کہتا ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون کا خاتمہ، فرعون کی ناک جو رگڑی گئی، فرعون کو جو مسل کر رکھ دیا گیا، فرعون جسے کوڑا کرکٹ کو جس طرح سے اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اس طرح سے اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہوا، ایسا ہوا، فما بکت علیہم السماء والارض، اس پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئے۔ کیوں روئے گی آسمان، کیوں روئے گا آسمان اور کیوں زمین روئے گی، جب اس نے دنیا میں خلق خدا کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا تو اس کے جانے سے دنیا خوش ہوگی، انسان خوش ہوں گے، جب مردود قسم کا لیڈر دنیا سے جاتا ہے تو خوشیاں منائی جاتی ہے، کوئی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ ابھی قریب میں ہم نے دیکھا ایدی امین، جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مرا سعودی میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پر رونے والا نہیں تھا، بلکہ وہاں کے پرچوں میں اس کے خلاف ساری باتیں آئیں، بہت تفصیلات پیپر میں آئیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی ظالم جابر سرکش طاغی اور باغی قسم کا لیڈر مرتا ہے تو کون ہے اس پر آنسو بہانے والا؟ قرآن کہتا ہے نہ آسمان اس پر رویا نہ زمین اس پر روئی. زمین کیوں روئے گی؟ مخلوق کیوں روئے گی جبکہ مخلوق کی بھلائی کا اس نے کوئی کام نہیں کیا؟ آسمان کیوں روئے گا جبکہ اس نے خدا کی خوشنودی کا کوئی کام نہیں کیا؟ تو آسمان والے بھی اس پر رونے کے لیے تیار نہیں اور نہ زمین رونے کے لیے تیار ہے. جب وہ ڈوبا, جب وہ ختم ہوا, جب وہ غرق ہوا تو اس کے ساز و سامان نے اسے پوچھا نہیں کہ بھائی صاحب کہاں جا رہے ہو. پوری طرح سے جب وہ ڈوب کر ختم بھی ہو گیا تو اس کی کھیتیاں, اس کے باغات, اس کے محلات, اس کے عیش و عشرت کے سامان سامنے کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے کہ جب تک دنیا میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں سردار اور لیڈر, وہ ایک مصنوعی حالہ اپنے اطراف بناتے ہیں. فاشیزم پر ایک کتاب ہے ایم این رائے کی, جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا فاسسٹ جو قوتیں ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھی بدقسمتی سے فاسسٹ قوتیں ہیں. فاسسٹ قوتوں کی یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف کے ڈنکے خود بجاتے ہیں, اپنی حمد خود وہ گنواتے ہیں لوگوں سے, اپنی لنترانیاں وہ بیان کرتے ہیں. خود اس وقت امریکہ کا بھی حال یہ ہے کہ اپنی تہذیب کے لیے بلند بانگ میں وہ بہت سی کتابیں لکھواتا ہے. کتنی کتابوں کا ہم نام لے سکتے ہیں جن کتابوں کے ذریعے سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین تہذیب امریکہ کی تہذیب ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا برزنسکی کی جو کتاب ہے جس میں اس نے گریٹ سیولائزیشنز کا ذکر کیا ہے, اس میں بھی امریکن تہذیب کی جو سپریمیسی کا ذکر ہے. اسی طرح دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین جو کتاب آئی ہے اس میں بھی امریکن تہذیب کی سپریمیسی کا ذکر ہے. اس طرح بہت سی کتابیں گویا کہ دنیا میں جب اس طرح کے جبار قسم کے حکمران ہوتے ہیں تو اپنی تعریف کے گن خود وہ گاتے ہیں, جب وہ مر جاتے ہیں تو دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب آپ اگر نارتھ انڈیا میں جائیں گے تو اکبر بادشاہ کی قبر پر جائیے, آپ ہمایوں کی قبر پر جائیے, کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے والا تک آپ کو نہیں ملے گا. وہاں ایسی اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے, الو وہاں پکارتے ہیں, چمگادڑوں نے وہاں بسیرا کر رکھا ہے. آپ جیسے ان قبروں کے اندر, ان مزاروں کے اندر داخل ہوتے ہیں, پیشاب کی ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پسند نہیں کرتے. وہاں چراغ جلانے والا کوئی موجود نہیں. اکبر بادشاہ کی قبر پر, ہمایوں کی قبر پر اور اس طرح کے لوگوں کی قبر پر جنہوں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مخلوق کو فائدہ ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب آپ ٹیپو سلطان کی قبر پر جائیں گے تو آج بھی وہاں رونق دیکھتے ہیں, وہاں آج بھی دیکھتے ہیں لوگوں کا ہجوم, اور لوگ آتے ہیں کھڑے ہو کر دعائیں پڑھتے ہیں, لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں. مجھے معلوم ہے مولانا ہمارے امیر جماعت نے فرمایا تھا کہ وہ اور مولانا ابوالحسن علی ندوی ایک مرتبہ ایک ساتھ گئے تو علی میاں بہت دیر تک ٹیپو سلطان کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگے اور بہت لمبی دعائیں کی انہوں نے, اس لیے کہ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا, اس نے گویا کہ انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کے کام کیے. تو دنیا میں بعض حکمران ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد صدیوں تک لوگ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, لیکن بعض ایسے کمبخت حکمران ہوتے ہیں جن کے جانے سے نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی. فرعون کے بارے میں تو یہ بات بالکل صحیح صادق ہے, فما بقت علیہم السماء والارض, وہ گیا, وہ غرق ہوا, وہ دنیا میں سے اس کا گویا کہ قصہ جب ختم کیا گیا تو نہ آسمان نے اس پر رویا نہ زمین اس پر روئی. وما کانوا منذرین, اور نہ ہی اسے ڈھیل ملی. جب وہ ڈوبنے لگا تو وہ پکارا خدا کو لیکن اللہ تعالی نے ڈھیل نہیں دی, مہلت نہیں دی, اس کی مہلت عمل ختم ہو گئی. اس کے بعد قرآن نے کہا ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین. یہ پورا جو واقعہ فرعون کا سنایا گیا یہ قریش کو اس لیے بتایا گیا, قریش میں اور فرعون میں بڑی مشابہت ہے, اس لیے کہ فرعون کی بھی ایک حکومت اور سلطنت تھی, قریش کی بھی ایک چودراہٹ تھی. قریش کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا, فرعون کی بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا. فرعون بھی بہت اکڑتا تھا, قریش بھی بہت اکڑتے تھے. فرعون کو بھی اپنی فرعونیت اپنی قوم پر ناز تھا, قریش کو بھی اپنے قریشیت پر بڑا ناز تھا. تو ان میں بڑی مشابہت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے فرعون کا خاتمہ ہوا اس طرح سے تمہارا خاتمہ ہونا بھی کچھ دیر نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات عطا کی. فرعون کا عذاب بڑا سخت عذاب تھا, فرعون خود ایک ذلت کا معاملہ تھا. فرعون کے اندر, فرعون کی حکمرانی میں کوئی قوم اگر زندگی بسیرا کرتی تھی وہ خود ایک ذلت کی بات تھی, اور بنی اسرائیل سے بڑے ذلیل کام وہ لیا کرتا تھا. کوڑا کرکٹ اٹھانا, غلاظتوں کو صاف کرنا, سڑکوں کی تعمیر کرنا, احرام مصر کی تعمیر کرنا, یہ سب کام وہ لیتا تھا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ختم کر دیتا اور لڑکیوں کو اپنے قبطیوں کے لیے, ان کے عیش و عشرت کے لیے لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. بہت ذلیل کام ان سے لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس ذلت دینے والے فرعون سے بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دی. انہ کان عالیہ من المسرفین, یقیناً فرعون جو ہے بڑا سرکش قسم کا لیڈر تھا اور حد سے بڑا ہوا انسان تھا. اس کے بعد کہا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ہم نے جان بوجھ کر بنی اسرائیل کو منتخب کیا امامت کے لیے، فرعون کو ختم کیا اور ہم نے دنیا کی امامت کے لیے جان بوجھ کر، عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم جانتے تھے بنی اسرائیل کی کمزوریوں کو بھی، ہم جانتے تھے بنی اسرائیل کے اسٹرنتھ کو بھی، اسٹرنتھ اور ویکنس. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو صرف اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں، جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کو صرف اس کی کمزوریاں یاد آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ حق پسند ہے، اس کے اندر اعتدال ہے اور بندوں کو بھی وہی طور پر اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کمزوریوں کو بھی جانتا تھا لیکن خوبیوں کو بھی جانتا تھا، اس لیے علی علم علی العالمین، ہم جانتے بوجھتے ہم نے بنی اسرائیل کا تقرر کیا، امامت کے منصب پر فائز کیا، ہم نے انہیں ایک شریعت عطا کی. حقیقت یہ ہے، اس پر میں نے بہت پہلے مطالعہ کیا تھا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں، کہ بنی اسرائیل کی جو خوبیاں تھیں اس پر انہوں نے ایک مفصل ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی کیا خصوصیات تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی امامت کے لیے چنا اور ایک طویل مدت تک دنیا میں ان کی امامت چلتی تھی. سب سے بڑی جو خوبی ان کا اسٹرنتھ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی دنیا میں ایسی قوم ہے جن میں پے در پہ انبیاء آتے رہے، اور سینکڑوں انبیاء کسی قوم کے اندر اگر آئے تو صرف بنی اسرائیل کو شرف حاصل ہے. یہی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی تھی، اس زمانے میں بڑی ذہانت دی تھی، جو سوالات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے اس سے بھی ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے، اور آج بھی ذہانت اگر ہے تو بنی اسرائیل کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیوں سے بھی نوازا ہے. مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی کتابیں بھی ہوتا ہے کہ جتنی اچھی کتابیں مغرب سے آتی ہیں بدقسمتی سے وہ یہودیوں کی لکھی بھی ہوتی ہیں. سٹیفن کووی کی کتاب 7 Habits of Highly Effective People یا فرسٹ تھنگ فرسٹ جو کتاب ہے وہ ایک یہودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یا ریٹرن ٹو انوسنس ڈاکٹر شوارٹز کی کتاب ہے، شوارٹز خود بھی یہودی ہے. برزنس کی یا دنیا میں اس طرح جو بھی اچھی کتابیں آج کل آتی، بانڈ ٹو وین ایک کتاب ہے، اس کتاب کا آتھر بھی یہودی ہے. ذہانت ان کے پاس موجود ہے. آج بھی کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے کھولا اور اس میں سے راستہ پیدا کیا. صحرا میں آ کر جب زندگی بسیرا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا کو اتارا، ان کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے کتنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان سے عہد دیا، ان کے سامنے کوہ طور کو اٹھایا گیا، یہ بھی ان کے سامنے ایک نشانی تھی. اس طرح سے بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دی، اس لیے کہ ان کے جذبہ شکر کی آزمائش تھی. پھر فلسطین کو فتح کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زبردست سلطنت قائم ہوئی، یہ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم کسی قوم کو منتخب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کو نشانیاں بھی دیتے ہیں، ہم ان کو امتحان میں بھی ڈالتے ہیں، ان کے شکر کی بھی آزمائش کرتے ہیں اور ان کے صبر کی بھی آزمائش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا. یہ معاملہ یہ تھا کہ قریش کو یہ سنانا مقصود تھا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو تم میں سے جو لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں صحابہ اکرام، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ گویا کہ معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں، پست لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہی ہے کہ ایسے ہی غلاموں کو وہ اوپر اٹھائے گا جس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا اور دنیا کی امامت کا مرتبہ تھا. کیا یہی معاملہ پھر سے دہرایا جائے گا، تاریخ پھر سے دہرائی جائے گی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایسا ہی ہوا کہ جو غلام تھے، غلام زادے تھے، غلاموں کے خاندان سے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ دنیا کی انہوں نے امامت کی، دنیا میں بڑے بڑے حکمران بنے مسلمانوں میں سے. یہی نہیں، بہت بڑے بڑے فقیر، بڑے بڑے علماء جو پیدا ہوئے وہ سب کے سب اکثر اس میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ غلام زادے تھے، غلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تدوین حدیث نام کی کتاب ہے مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اٹھا کر پڑھی. انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا سب سے بڑا کام کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا جو غلام تھے، غلام زادے تھے، غلام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، حدیثوں کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. یہ بتانا مقصود تھا قریش کو کہ تمہارا معاملہ بھی فرعون کے برابر ہے، اور جس طرح سے فرعون کو ہٹا کر ہم نے غلام قوم کو سلطنت عطا کی اور سرداری عطا کی، اس طرح سے مکے سے اور عرب سے جو لوگ جن کو تم چھوٹے اور ذلیل سمجھتے ہو ہم ان کو بلند کر دیں گے، اوپر اٹھائیں گے. اب اس کے بعد ان کا ایک اور اعتراض کو لیا گیا. پہلے توحید کی دعوت پر بات ہوئی اور طویل گفتگو ہوئی، اب اس کے بعد دوسری بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی پر ان کو اعتراض تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا، ان کا یہ کہنا تھا ان ہاؤ لا یقولون، وہ کہا کرتے تھے کہ بڑے زور سے بڑے تن تنے سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہم کو نہیں ملے گی. ان ہیا الا موتتن الاولی وما نحن بمنشرین, ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہاں سے دوسرا مضمون ہے. پہلا مضمون ختم ہوا, وہ مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو انذار کرتے تھے لوگوں کو, اس انذار کا مضمون ختم ہونے کے بعد اب دوسرا مضمون گویا کہ زندگی بعد موت کا مضمون ہے. اس میں یہ کہا کہ قریش بڑے تن تنے سے بڑی اکڑ کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, اور ان کی دانش میں ایک بہت بڑی دلیل وہ پیش کرتے تھے. قرآن کہتا ہے یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے. قرآن اس لیے اس کا جواب نہیں دیتا. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں بھی جب آدمی بہت سطحی قسم کے اعتراض کرتا ہے, بڑے بچکانہ قسم کے سوالات اٹھاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بردبار لوگ ہوتے ہیں ان سوالات کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جواب نہیں دیتے. جو سطحی قسم کے اعتراض ہے تو جاننے کے لیے کوئی آدمی اعتراض کرے, علمی سطح کے سوالات اٹھائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن جو آدمی سطحی قسم کے اعتراضات کرے, بچپنا قسم کے اعتراضات کرے, ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا جاتا. یہاں اعتراض یہ اٹھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے باپ دادا کو قبرستان سے زندہ کر کے بتاؤ. یہ ان کی دانش میں بہت بڑی دلیل تھی, لیکن قرآن نے اس دلیل کا جواب ہی نہیں دیا, نظر انداز کر دیا. اس کا کوئی جواب قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. وہ کہتے تھے فَأَتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ, ہمارے باپ دادا کو خبروں سے اٹھا کر زندہ کر کے لا کر تو بتاؤ, تب ہم مانیں گے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ انسان زندہ کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن نے اس کا جواب نہیں دیا. قرآن نے صرف یہ جواب دیا, یہ سب اکڑ تمہارا اس وجہ سے ہے, تمہارے دماغ میں خناس اس وجہ سے سمایا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو بہت برتر قوم سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو بہت ذہین فتین سمجھتے ہو. تمہاری ذہانت فطانت کا مقام قوم طبع کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھے, جواب دینے کا طریقہ, راست جواب نہیں دیا گیا. کہا کہ تمہارا یہ, تمہاری یہ شرارت اور تمہارے یہ جو بے جا اعتراضات ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑی ہستی سمجھتے ہو. تم سے بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں گزرے, ان کا خاتمہ ہم نے کر دیا. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی, اہم خیرن ام قوم طبا, کیا تم بہتر ہو, یہ قوم طبا بہتر ہیں, والذین من قبلہم, اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں, اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ہم نے ان کو تباہ کر دیا. قوم طبا کون سی قوم تھی, اس کے بارے میں اختلاف ہے تفسیر میں, لیکن غالب بات یہی ہے کہ طبا اصل میں وہ ایک لقب تھا بادشاہ کا, یمن کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا, جیسے فرعون لقب ہے, قیصر لقب ہے, کسرا لقب ہے, اس طرح سے یمن کے حکمرانوں کا لقب ہوا کرتا تھا طبا. اور یمن میں جو سب سے بڑی حکومت گزری ہے وہ ملکہ سبا کی حکومت تھی, اور ملکہ سبا تو مسلمان ہوئی, لیکن اس کے بعد کے جو لوگ تھے ان میں سے بڑی سرکشی لوگوں نے بتائی, گویا کہ ان کے بعد جو حکمران آئے وہ بڑے سرکش تھے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, قرآن مجید نے بڑی ہی تحسین کے انداز میں قوم سبا کا ذکر کیا. قوم سبا بہت ہی انٹیلیجنٹ قوم تھی, دنیا میں پہلی مرتبہ انہوں نے واٹر ریسورس مینجمنٹ کے سائنس کو ایجاد کیا, پانی آب پاشی کے نظام کو بہتر سے بہتر کیا, اور آب پاشی کا نظام ایجاد کیا ان لوگوں نے. انہوں نے دنیا کے اولڈسٹ ڈیمز تعمیر کیے, قوم سبا نے, یہی قوم طبا نے. دنیا کے قدیم ترین ڈیم اگر پائے جاتے ہیں تو یمن میں پائے جاتے ہیں. دنیا کے بعض بہترین محلوں میں سے محل یمن کے اندر پائے جاتے ہیں. سیون ونڈرز میں سے ایک ونڈر وہاں بھی پایا جاتا ہے. تو ایسی قوم تھی قوم طبا جو اپنی انٹیلیجنس میں بہت ممتاز تھی, اس نے دنیا میں ایسے زبردست کارنامے انجام دیے. اریگیشن میں اس نے بہت ترقی کی تھی, اور قرآن میں خود اس کا ذکر ہے قوم سورہ سبا کے اندر. تو کہا کہ قوم طبا یعنی یا اہل یمن جو اپنی دانش میں بڑے ذہین تھے, بڑے فتین تھے, سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی, انجینئرنگ میں وہ ماہر تھے, اریگیشن وہ ماہر تھے, اس قوم کا ہم نے قضیہ چکا دیا, اس قوم کو ہم نے ختم کر دیا, تو تمہارا کون سا حساب کتاب. جب وہ مجرم تھے, جب انہوں نے سرکشی کی, تو اللہ تعالیٰ نے قوم طبا کو ختم کیا. تم ہی کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تم بھی وہی سرکشی کرو اور تم کو مہلت مل جائے, تم دنیا میں جو دندناتے پھرو, ایسا نہیں ہو سکتا, تمہارا بھی معاملہ ختم کر دیا جائے گا. اور کہا انہم کانو مجرمین, جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں آخر کار وہ مجرم بن جاتے ہیں. پہلی بات, یہ بڑے پتے کی بات ہے, جو آخرت کا انکار کریں گے وہ فرد یا قوم وہ مجرم ضرور بنیں گے. جن کو آخرت کا خوف ہوگا وہ خدا تعالیٰ کو ڈر کر زندگی بسر کریں گے, جن کو آخرت کا خوف نہیں ہوگا وہ مجرم بن کر زندگی بسر کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بس ایسے کھیل کے طور پر پیدا کیا. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کسی ساحل میں جاتے ہیں اور گھروندہ بناتے ہیں ریت میں, ریت کے اندر بالو کے اندر وہ گھر بناتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں جب تک ان کا دل بہل نہیں جاتا کھیلتے رہتے ہیں, جب یہ اکتا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اپنے ہی بنائے ہوئے گھروندوں کو توڑ کر چلے جاتے ہیں, گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. گویا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی گویا کہ ایک نادان بچے کی طرح اس نے اس کائنات کو بنایا, اس سے کھیل رہا ہے, جب اس کا جی بھر جائے گا تو اس پوری کائنات کو ختم کر کے رکھ دے گا, نہ سوال ہوگا نہ حساب کتاب ہوگا, نہ اچھوں کو جزا ملے گی نہ بروں کو سزا ملے گی. یہ جو لوگ تصور کرتے ہیں وہ بڑا ہی خدا کے بارے میں غلط تصور کرتے ہیں. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا, وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, ہم نے دنیا کو کائنات کو کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا. یہ ایک سنجیدہ اسکیم ہے, ایک حق کے ساتھ ایک منصوبے کے تحت کائنات بنی ہے. جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ لا محالہ خدا کے بارے میں غلط تصور قائم کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نعوذ باللہ ایک نادان بچے کی طرح ہے, یہ کھلنڈرا ہے جو کھیلنے کے لیے اس کائنات کو بنایا اور اس کے بعد کائنات کو ختم کر دے گا. قرآن نے کہا نہیں, ہم نے اسے کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا, ما خلقناها الا بالحق, ہم نے حق کے ساتھ کائنات کو بنایا اور اس لیے بنایا کہ یہاں دیکھا جائے گا جو اچھے کام کریں گے ان کو جزا دی جائے, جو برے کام کریں ان کو سزا دی جائے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی اکثریت اس حقیقت کو سمجھتی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب مرے ہوئے لوگوں کو قبرستان سے اٹھا کر جمع کر دیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کوئی کھلنڈرے کا یہ کھیل نہیں ہے, یہ گویا کہ ایسا کوئی کارنامہ نہیں ہے جس طرح سے جادوگر کرتا ہے, اپنے آنکھوں کے سامنے بہت سے کارنامے اور کرتب بتاتا ہے. رسول اس طرح کا کوئی جادوگر نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پر مکے کے قبرستانوں سے بعض لوگوں کو زندہ کر کے کھڑا کر کے بتا دیا جائے, بلکہ کہا کہ سب کو اٹھا کر کھڑا کرنے کا ایک دن متعین ہے, اس دن جب کھڑا کر دیا جائے گا تب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیسی زبردست غلطی کی, کیسی حماقت کی. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, سب کو جمع کرنے کا ایک وقت میعاد مقرر ہے, ایک وقت متعین ہے, اس دن ہم سب کو لا کر کھڑا کریں گے. جب وہ دن آ جائے گا تو اس دن کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا, وہ دن ایسا دن ہوگا یوم لا یغنی مولا عن مولا, وہاں کوئی رشتہ دار کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور ولا ہم ینصرون, اور نہ کسی کی جانب سے حمایت پہنچے گی مدد پہنچے گی. وہ دن جب آئے گا, اس دن کا آج انکار کرتے ہو لیکن وہ دن جب آ جائے گا تو نہ کوئی کسی کی مدد کرے گا, نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا, اور نہ وہاں کوئی نصرت پہنچے گی. الا من رحم اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا گیا کہ لوگوں نیک عمل کرو, جتنا ہو سکے اپنے استطاعت بھر نیک عمل کرتے رہو, یہ تم کو جنت میں لے جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی یہ معاملہ ہے, تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتا. الا من رحم اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو جنت میں جا سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اور اگر کسی کے عمل کا پائی پائی کا حساب لینے پر اتر آئے, جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے پروردگار مجھ سے آسان حساب لے لے. حضرت عائشہ نے پوچھا پیارے نبی آسان حساب سے مطلب کیا ہے, تو پیارے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب دیکھے, جمع خرچ دیکھے اور موٹا موٹا حساب کر کے آدمی کو جنت میں بھیج دے, تو یہ آسان حساب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے صحیح معنوں میں حساب لینے پر آ جائے اور پائی پائی کا حساب لینے پر اتر آئے, تو وہ انسان مارا جائے گا, وہ انسان ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے لگے تو ساری زندگی کا حساب کتاب دیتے دیتے وہ خود اپنے آپ کو مجرم ثابت کر لے گا. اس لیے کہا گیا الا من رحم اللہ, اللہ تعالیٰ کی جسے رحمت ہوگی وہی جنت میں جا سکتا ہے. انہ هو العزیز الرحیم, اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زبردست بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے. یہ دوسرا موضوع ختم ہوا, اور اس کے بعد تیسرا موضوع شروع ہوتا ہے, وہ جنت اور دوزخ کا ایک چھوٹا سا منظر ہے. انشاءاللہ کل میں اس کو پیش کروں گا, اور اس کے بعد ہم سورہ جاسیہ میں پہنچیں گے. سورہ جاسیہ بھی ایک بڑی دلچسپ سورت ہے, اور اس سورت کے اندر بہت سائنٹیفک دلائل آتے ہیں اور کائنات کے آفاق و انفس کے سائنسی دلائل آتے ہیں. انشاءاللہ کل جنت اور دوزخ کے بس چھوٹے مناظر ہیں, ان مناظر کو پیش کرنے کے بعد سائنسی دلائل کے ساتھ توحید کی جو دعوت دی گئی ہے سورہ جاسیہ میں, اس کو انشاءاللہ کل ٹیک اپ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. الہنا پروردگار جن سورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے, جن آیتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے, اس میں جو سبق ہمارے لیے موجود ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, اے رب العالمین, ہمیں ہمیشہ تیرے سامنے عاجزی کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. قوم فرعون کی طرح تکبر اور غرور سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار, اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں اس بات کا یقین دے کہ سب عارضی ہے اور فانی دنیا ہے, ہمیں اسے پرماننٹ سمجھ کر زندگی بسر کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار, اے رب العالمین, ہمیں آخرت پر یقین عطا فرما, ہمیں آخرت کا استحضار عطا فرما, اور آخرت کی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اس دنیا پر ریجنے سے ہماری حفاظت فرما, اس دنیا سے ہمیں متمتع ہونے کی توفیق دے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, رمضان المبارک سے خوب استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار, ہمارے روزوں اور نمازوں کو قبول فرما, ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما, قرآن مجید کا ہمیں فہم عطا فرما, قرآن مجید کے مضامین کو ہمارے لیے دلچسپ بنا دے, قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے, اور قرآن مجید کے مضامین سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھا دے, اور ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.